الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين. سورة الكهف کے متعلق میں الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 14 تک اللہ کے فضل سے اپنی بات کو مکمل کیا تھا. 15ویں آیت اس کے آگے کے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس تو کی تھی لیکن باقاعدہ اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. منظر یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایمان لے آئے تھے اور موحد ہو گئے تھے, توحید کا اقرار کر لیا تھا, اور اس زمانے کا وہ بادشاہ ڈیشیس جس کا نام بتایا گیا, یہ شدید مشرک شدت کے ساتھ یہ پوری قوم جو تھی اور چن چن کر ایمان لانے والوں کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے. ایسے میں یہ نوجوان تھے اور جب یہ ایمان لائے تو اس بادشاہ نے اس پورے معاملے کو عبرت بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ یہ فوراً ان کو مار دیتا, لوگوں کے سامنے ایک مثال بنانے کا اس نے سوچا اپنے تئیں, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس اتنے دنوں کا وقت ہے, سوچ لو واپس شرک کی دنیا میں پلٹ آؤ, ہمارے معبودوں کو تم بھی جو ہے وہ مان لو ورنہ تمہیں ہم عبرتناک سزا دیں گے. اچھا اب اس کا جو پلان تھا ظاہر ہے وہ جو قرآن ہمارے سامنے بات رکھتا ہے کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے, تو یہ فوراً سزا اس نے نہیں دی, یہ سوچ کر کہ میں اس بات کو عبرت بناؤں گا لوگوں کے لیے, ایسی علامت بنا دوں گا کہ آگے لوگ ایمان لانے سے پہلے 10 دفعہ کیا 1000 دفعہ سوچیں گے. اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم تھی, اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی. بہرحال یہ کہ یہ نوجوان جو ہیں جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے یہ یہاں سے نکلے ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے, تفصیل سے پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا, اور انہوں نے جا کر راستے میں غار میں پناہ لی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے, 300 سال تک یہ سوتے رہے. ان کا 300 سال تک سونا اور پھر سو کر اٹھنا اپنی جگہ جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. وہیں پر وہ جو بادشاہ تھا جس کو یہ زوم تھا کہ میں ان کو عبرت بنا دوں گا, وہ خود جو ہے وہ عبرت بن گیا, تماشا بن گیا, اپنی ساری فوج اور اپنی ساری طاقت استعمال کرنے کے باوجود وہ ان کو تلاش نہ کر سکا, زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا. جو اس کی سبکی ہوئی ہوگی, جو اس کی بےزتی ہوئی ہوگی, جو بھی معاملات ہیں بہرحال, لیکن یہ کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو زوم تھا کہ میری طاقت یہ ہے, میری فوج یہ ہے, میرا اقتدار ایسا ہے, مجھ سے بچ کر یہ کہاں جائیں گے, اس زوم میں اس نے نہ ان کو قید کیا نہ ان کو پکڑا جکڑا, بلکہ کہا جاؤ تمہیں چھوڑتا ہوں, اتنے دن بعد تمہیں واپس آنا ہوگا اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا. بہرحال اب اس کے بعد یہ جو ہیں واضح طور پہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم تو نہیں پکاریں گے کسی بھی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود مان کر اللہ کے سوا, اور یہ کہ اگر ایسا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. پھر اسی پر یہ تبصرہ ہے آپس میں جو یہ بات کر رہے ہیں, ہا اولائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا, یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اتنے سارے یہ معبود بنا لیے ہیں. پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے, یہ پوری صورت جس خاص موضوع کے اعتبار سے ہمارے سامنے تبصرہ جو یہ آیات کرتی ہیں ان میں بہت سارے شرک جو بھی ہمارے واضح جلی شرک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ خفی چھپے ہوئے شرک بھی ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. یعنی ایک تو پہلے بھی سمجھا تھا کہ اللہ کا بیٹا مان لینا معاذ اللہ, اللہ کے ساتھ باقاعدہ کسی کو شریک کر دینا اللہ کی خدائی میں, واضح طور پر کسی کو سجدہ کرنا, کسی کو پکارنا, یہ تو کھلا شرک ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اندر ہی اندر اللہ کے بجائے کسی اور پہ توکل کرنے لگے, اللہ سے زیادہ بڑھ کر کسی سے محبت کرنے لگے, تو یہ ساری چیزیں بھی اپنے نفس کو جو ہے وہ لا کر اللہ کے برابر لا کھڑا کرے, یہ ساری مثالیں ہم نے سمجھی تھی. مال و دولت اور مادہ پرستی کا جو شرک ہے بدترین شرک, یہ جو اصل موضوع ہے سورت کا، یہ سب اس میں شامل ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لاتے یہ کوئی واضح دلیل اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ یہ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کوئی کارساز سمجھ رہے ہیں یا دوسروں کو بھی کوئی اختیار سمجھ رہے ہیں، تو کوئی دلیل لے کر آئے نا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا. آج کے دور میں بھی یہ جو شرک کے بدترین گناہ میں مبتلا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی دلیل بتاؤ. اچھا دلیل کا مطلب واضح سمجھ لیجئے، دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہے نص. نص کا مطلب ہے قرآن کی آیت دکھاؤ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دکھاؤ، آپ کی حدیث دکھاؤ، بس سیدھی سی بات ہے. قرآن اور حدیث یہ دلیل ہے، ایک مسلمان کے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس دلیل کو تو قرآن نے شدت سے رد کیا ہے، شدت سے رد کیا ہے. اور اس زمانے کے مشرکوں کی بھی یہی دلیل تھی، اور بدقسمتی سے آج بھی جو یہ شرک کا بازار گرم ہے، اس شرک میں مبتلا جو بھی بہرحال ہمارے بھائی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، ان کے پاس بھی یہی دلیل نکل کر آتی ہے کہ بھئی یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا سنا. تو یہ دلیل نہیں بنتی بھائی، دلیل بنتی ہے یہ کہ قرآن کی آیت دکھا دو بھائی، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دو. یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ بھئی لاؤ کوئی دلیل، تو کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا. اب یہ ظاہر ہے آپس میں بات چیت کر رہی ہیں نوجوان، اسی بات چیت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جبکہ تم چھوڑ چکے ہو ان سب جھوٹے معبودوں کو اللہ کے سوا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کیوں نہ آؤ غار کی طرف چلتے ہیں، غار میں پناہ لے لیتے ہیں، یہاں چھپ جاتے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتی، تو پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن. اب یہ ان کا توکل دیکھیں آپ، اصل شے یہ ہے اللہ کی مدد اسی کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ کی مدد پر یقین رکھے. یہ فلسفہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. وہ جو شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی تم اگر وہ فضا پیدا کر دو تو اللہ کی مدد آئے گی، اور آتی رہی. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے مسلمانوں کی، جب جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ایمان کو اپنا ہتھیار بنایا، اللہ کی مدد آئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عجیب باتیں ہیں، اب تو معاذ اللہ ہمارے بچوں کو تو الٹی سیدھی کہانیاں سننے کی عادت ہو گئی ہے بھائی. ایک سپر مین ہے جو ایک ساتھ 100 آدمیوں کو مار رہا ہے اور ہمارا بچہ ان سے انسپائر ہو رہا ہے، وہ دماغی طور پر مفلوج ہو چکا ہے. اس کو پوچھا جائے کہ کیا بنو گے بڑے ہو کے، تو کہتا سپر مین بنوں گا معاذ اللہ. ہماری بدقسمتیاں، خیر یہ تو ساری فینٹسی ہے، بکواس ہے، لیکن ذرا غور کیجئے صحابہ کی، پڑھے نا ہم وہ اوتھینٹک قصے، پڑھے نا ہم. وہ 313 اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، جو 1000 سے ٹکرائے تھے، اس کا تو معاملہ ہی خاص ہے. آگے آ جاتے ہیں نا، جنگ موتا کا تذکرہ ہم نے نہیں پڑھا کیا؟ ذرا تصور تو کیجئے، جنگ ہنین ہو یا اور کوئی آگے کی جنگوں کے معاملات ہوں، ادھر مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، ادھر کافروں کی تعداد کیا. اب ذرا تصور تو کریں، 3000 ہیں صرف مسلمان، 3000، اور وہ بھی 3 سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں، حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، کیفیت ہے بہرحال انسانی کیفیت. اور خالد بن ولید جب کمان سنبھالتے ہیں، 3000 کا ایسا لشکر جو تقریباً شکست خوردہ ہو چکا ہے تقریباً، اور سامنے فوج کتنی بڑی، 1,00,000، 3000 بامقابلہ 1,00,000. اور صورتحال یہ ہے کہ ادھر سارا اسلحہ ہے بہترین جو اس وقت کی ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی، اور یہاں ایمان ہے بس. اور ان 3000 نے ان 1,00,000 کا وہ حال کیا ہے، وہ حال کیا ہے. اور وہاں سے پھر واپس آئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جنگ تبوک جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ میں، بنفس نفیس جب رسول اللہ خود گئے اور 30,000 کا لشکر ہے، اور ادھر قیصر روم جو ہے وہ 2,00,000 کا لشکر لے کر اسلحے سے لیس کھڑا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی. اس کو پتا تھا وہ 3,000 آئے تھے، اور ان 3,000 میں ان کے یہ لیڈر بھی نہیں تھے خود، انہوں نے ہمارا یہ حل کیا تھا.
یہ تو 30,000 آئے ہیں اور خود موجود ہیں کون؟ جن کو یہ رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا کیا حال کرے؟ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر وہ مقابلے پہ آ جاتا تو تہس نہس ہو جاتا، صفحہ 80 سے مٹ جاتا. بہرحال اللہ کا جو اذن اس میں تھا، وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ سامنے نہیں آیا میدان میں، وہ دھاک بیٹھی ہے مسلمانوں کی اس موقع پہ. بہرحال جو میں ایڈز کر رہا ہوں، اور کتنی ہی مثالیں ہیں، کتنی ہی مثالیں ہیں. فارس کی فتح کا جو منظر ہے، عجیب وہ منظر ہے. ادھر جو ہے وہ دریا بہرا اتنا شدید دریا ہے، اس کا طغیانی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے کوئی ماہر سے ماہر بھی جو ہے وہ تیراک نکل کر سفر وہ اس پارٹ کو پار نہیں کر سکتا دریا کا. ادھر جو قلعے والے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی بے فکر ہو کے بیٹھے، انہیں پتا یہ مسلمانوں کی فوج دریا کے ادھر کھڑی ہے، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. سارے پل وہ توڑ چکے ہیں، ساری کشتیاں وہاں سے خطا غائب کر چکے ہیں، مسلمان سامنے کھڑے. اور ذہن میں رکھیے کہ بھائی وہ ایک آدمی جو اسلحے سے لیس ہو، زرہ پہنا ہوا ہو لوہے کی، اس کے گھوڑے کے اوپر بھی اس کا سامان ہو، اس کے خیمے ہو، راستے کا سارا سفر کا سب کچھ ہے نا، کتنے وزن کے ساتھ ہے وہ گھوڑا جو ایک مجاہد ایک سپاہی کے پاس ہے، اس کا سارا کچھ سامان اس پر ہے، لوہے کی خود وہ پہنا ہوا ہے، گھوڑے کو بھی پہنا ہے، یعنی وہ ساری جو ہے وہ وزن کے ساتھ یہ گھوڑے کھڑے ہیں. اور سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نیچے اترتے ہیں، دو زانوں بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ بس یہ ہے تیرے بندے جو آگے ہیں، اور اب تیری ہی مدد پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں. کیا وہ یقین تھا، کیا وہ حوصلہ تھا، اور اللہ کی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ پورا لشکر مسلمانوں کا ایک سپاہی بھی نہیں ڈوبا ہے، اپنے گھوڑوں سمیت وہ دریا میں اتر گئے، اور دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر آ کر نکل کر پوری فوج جو وہاں قلعہ تھا، جو کافر وہاں پہرا دے رہے تھے، جن کو یہ یقین تھا کہ یہ آئی نہیں سکتے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ چیختے چلاتے ہوئے واپس پلٹ کر بھاگے قلعے چھوڑ کر کہ باخدا یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان ہی نہیں ہو سکتے جو انہوں نے کیا. کتنی ہی مثالیں، ارے وہ تو صحابہ کی مثالیں ہیں، یہاں آ جائیے ابھی افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور کتنی ہی مثالیں ہیں، بار بار بات آتی ہے. ابھی بھی حماس کے جو چند سو مجاہدین ہیں ان کو شکست نہیں دے سکا اسرائیل، نہتے مجبور بےکس جو بھی اس نے وہاں مسلمانوں پہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے وہ ٹھیک ہے، وہ نہتے ہیں، عام بچارے جو غیر عسکری لوگ ہیں، عورتیں بچوں کی تعداد ان میں، انہی پر بم برسا کے انہی کے ساتھ ظلم، ابھی بھی بھوکا پیاسا ان کو مارا ہوا ہے، بدترین کردار پوری دنیا کا اس کے اندر نکل کے سامنے آ رہا ہے، نفرتیں ان کے اندر جو ہیں مسلمان کے خلاف وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے. لیکن حماس کے مجاہدوں کو شکست نہیں دے سکا اسرائیل، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں دے سکا ابھی تک. کتنی ہی مثالیں ہیں بھائی، کتنی ہی مثالیں ہیں. اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہو تو مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. تو بہرحال اب یہ جو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو تھا اللہ کے اوپر توکل، اور اللہ نے بہرحال پھر ان کو اس دشمن سے پناہ دے دی. اب یہ گئے ہیں غار میں، اب اس کے بعد مزید بات آ رہی ہے کہ یہ تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کا دامن پھیلا دے گا، بے فکر رہو. کیا عجیب یہ توکل ہے، اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے. ذرا وہ منظر ذہن میں لائیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں راتوں رات، 600,000 کا وہ پورا قافلہ ہے، عورتیں بچے بوڑھے اور سامان بھی ان کے پاس ہے، 600,000 افراد ہیں. کیا ان کی سپیڈ ہوگی، کیا ان کا معاملہ ہوگا، کیا ان کے لڑنے کی کیا صلاحیت ہوگی. بس وہ نکل گئے ہیں، اور جب وہ پہنچے سمندر کے کنارے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے جو غبار اڑاتا ہوا آ رہا ہے، اور اس طرح سے آ رہا ہے کہ وہ رونتا ہوا چلا جائے گا، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا. اور یہ بلبلا اٹھے ہیں ان کے جو ساتھی ہیں بنی اسرائیلی جو ہیں، اے موسیٰ آپ نے تو ہمارا کام تمام کر دیا، ہم تو کہیں کے نہ رہے. اور ظاہر ہے یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثریت کا ایمان ہے الحمدللہ، اکثریت کا بھروسہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ ہیں جو شور مچا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور یہ منافق تو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے جماعت میں رہے، ہمارے سامنے تفصیلات موجود ہیں، تو یہ تو ہر جگہ رہے ہیں، جو خود بھی ایمان میں نیچے رہتے ہیں اور ایمان والوں کا ایمان بھی کمزور کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے. منافق اس لیے بدترین مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، خود تو جو وہ اس کی کیفیت ہوتی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کو بھی یہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کمزور کرنے کے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذرا حوصلہ دیکھیے، اور توکل دیکھیے، اور اطمینان دیکھیے کہ میرا اللہ ہے کہ جو راہ نکالے گا، بات ختم ہو گئی، میرا اللہ ہے پریشان. ارے ادھر سمندر ہے، ادھر وہ دشمن آ رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پورے اسباب کی دنیا میں کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی کہ بھائی بچت کی کوئی امکان ہے. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام آرام سے، بھائی اللہ ہے نا، کیا مسئلہ ہے، اللہ راستہ نکالے، یہ اطمینان، یہ حوصلہ، یہ توکل. اور اللہ نے کیسا راستہ نکالا؟ سمندر کو پھاڑ دیا، جو کہ آپ کے وہم گمان میں کسی کے نہیں آ سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا، اللہ نے کر دیا. شرط یہ ہے کہ اللہ پہ توکل ہو. بہرحال ایسے ہی توکل کا اظہار ہے جو یہ نوجوان جو ہیں یہ دکھا رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم، بس پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں، من امرکم مرفقا، آسانی پیدا کر دے گا تمہارے کام، پریشان نہ ہو، بس آ جاؤ. اب اس کے بعد یہ غار میں جا کر سوئے ہیں. وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، اور تم دیکھتے ہو سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کی طرف سے دائیں جانب کترا جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو کنی کاٹ جاتا ہے بائیں طرف سے. پچھلی دفعہ میں نے یہ وضاحت سے بات رکھ دی تھی. وهم في فجوه من، اور وہ ہیں کشادہ جگہ میں اس غار کے اندر. اللہ تعالی نے ایسا اہتمام فرمایا اور غار کی جو اورینٹیشن تھی وہ اس طرح سے تھی، اگر سورج سامنے آ جاتا یعنی یہ غار کا منہ مشرق کی طرف ہوتا تو اس کا نقصان کیا تھا کہ وہ ساری سورج کی دھوپ اندر آتی، اندر کا ٹیمپریچر زیادہ گرم ہو جاتا، مزید یہ کہ غار واضح ہو جاتا، نظر آ جاتا، ڈھونڈنا ان کو آسان ہو جاتا. اور اگر یہ مغرب کی طرف ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ سورج کی روشنی آ ہی نہیں پاتی، تو وہ ضروری روشنی جو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتی، ٹھنڈ ہو جاتی غار کے اندر، اندھیرا ہو جاتا، تاریکی ہو جاتی مکمل طور پہ. تو ایسا وہ ہے معاملہ کہ سورج مشرق جو ہے وہ دائیں طرف ایسے نکل رہا ہے اور بائیں طرف مغرب ایسا غروب ہو رہا ہے. تو جتنی روشنی اندر پہنچنی چاہیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے، پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ نے کیا تو یہ معجزہ ہے نا، سارا سارے فزیکل لاس ختم ہو گئے، 309 سال تک کوئی سو رہا ہے بغیر کھائے پیئے، لیکن اس کے علاوہ کے جو باقی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفی کیا ہے کہ جتنی روشنی ان کو چاہیے وہ روشنی ان کو ملی ہے خاص مقدار میں، غار نمایاں بھی نہیں ہوا، چھپا بھی رہا، روشنی بھی ان کو پہنچ گئی. وہم فی فجوات من، اور وہ ایک کشادہ جگہ کے اندر ہیں اس غار کے اندر، لہذا وہ انوائرمنٹ جو ایئر کا ان کو چاہیے تھا ان کی ریسپریشن کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کی خاص آکسیجن کی مقدار، وہ ساری وہاں پر موجود رہی. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو یہاں تذکرہ فرمائی ہے اس میں وہ توازن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ باندھا ہے تو ان اسباب کا بھی تناسب رہے گا، اسباب کا تناسب رہے گا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ بھائی دیکھو، تم اگر یہ ایمان دکھاؤ گے، تم اگر یہ توکل دکھاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح آ سکتی ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں. ایسے ایسی باتیں جو طالبان جو تھے، خاص طور پہ جب یہ سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور اس کے بعد بھی جب نیٹو کے خلاف یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو وہ باتیں سننے کو ملتی تھیں، وہ باتیں سامنے آئی ہیں، لوگوں نے بتائی ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے آ کر وہ کہ آدمی یقین نہیں کرتا، کہتا بس شاید بڑا چڑھا کر بیان ہو رہا ہے. حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک ایسی بنجر زمین ہے کہ جہاں پر ایک گھاس کا تنکا نہیں ہے اور امیر المومنین جو ہیں وہ وہاں پر اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں بیج بکھیر دو، بیج بکھیر دیے جاتے ہیں اور وہاں فصل نکل کے آ گئی ہے. یہ ہوا ہے، پوری پوری فوجیں پوری پوری طاقتوں کے ساتھ وہ افیم کی کاشت کو نہیں روک سکے، ادھر ایک حکم اور ساری کاشت ختم. یہ بھی بلبلاہٹ تھی اس پوری جو ساری دنیا پہ آج یہ سارے مجرم جو قابض ہے نا، ان کی بلبلاہٹ یہ بھی تھی. افغانستان سے دشمنی کی وجوہات میں طالبان جو تھے، بہت ساری وجوہات میں، ایک یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پوری دنیا سے یہ معاملہ جو ہے ان کے اپنے گلے میں آ گیا تھا کہ لو بھائی اگر یہ نشہ ختم ہو گیا تو لوگوں کو کیسے اپنا غلام رکھیں گے. بہرحال بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں. تو اللہ پاک یہاں پر وہ ساری باتیں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ساری ترتیب وہاں فرمائی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، تو جس کو اللہ ہدایت دے بس وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، باقی کوئی چیز ہدایت نہیں ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے گمراہ کر دے، وہ اللہ جسے گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ بتانے والا، اس کا کوئی دوست. تو ہدایت کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے، توفیق اللہ سے مانگنی ہے، گڑگڑانا اللہ کے سامنے، مدد اللہ سے مانگنی. صحیح اور غلط کا جو ادراک ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کا جو صلاحیت ہے، یہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ سے مانگنی. آج کل تو یہ فریکوینسی بڑھ گئی ہے، اکثر نوجوان آتے ہیں خاص طور پہ، وہ دین کا درد بھی رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک سینس ہے کہ بھائی ہمیں صحیح دین پڑھنا ہے سمجھنا ہے، لیکن ایک جو ماحول بنا دیا گیا ہے چاروں طرف کہ کنفیوژنز ہی کنفیوژنز ہیں، ایسے ایسے فتنے لا کر بٹھا دیے۔ پچھلے دور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس نقطے کو سمجھ لیں، پچھلے دور کے فتنوں کی شکل کچھ اور ہوتی تھی۔ پچھلے دور میں معاذ اللہ ایک شخص جو ہے وہ ملعون اٹھتا تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیتا تھا، پھر جو لوگ اس کے فالوورز ہوتے تھے اس کے ساتھ جہنم کا نوالہ بننے کے لیے اس کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پچھلے دور میں ایک شخص اٹھتا تھا اور کہتا تھا میں حدیث کو نہیں مانتا، معاذ اللہ انکار حدیث اور وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے جو فالوورز ہوتے تھے اس کے ساتھ جہنم میں جانے کو اس کے پیچھے پیچھے۔ یعنی پچھلے دور کے فتنوں کی ایک باقاعدہ شکل ہوتی تھی کہ جس کے اندر ایک شخص کوئی دعویٰ کرتا تھا جو اسلام کے عقیدے کو یا جو بھی ایک بنیادی ہمارا فیتھ ہے اس کے کسی ایک نقطے کو نکال کے اس کے خلاف کوئی بات کرتا تھا۔ آج کے دور کا فتنہ یہ نہیں ہے، آج کوئی نہیں آئے گا جو بولے گا میں جھوٹا، آئے گا تو بہت ہی کوئی، اب کون مانے گا اس کی بات، آ رہے ہیں ابھی بھی لیکن ان کی کوئی اہمیت کوئی اوقات نہیں ہے۔ کوئی آ جا کر یہ نہیں کہے گا کہ حدیث کو نہ مانو، اس کو پتا ہے کہ لوگ اب اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ جوتے پڑیں گے اس کو۔ آج کے فتنوں کو سمجھ لیں، آج کے فتنے کا ایک سٹیٹمنٹ سیدھا سیدھا جملہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کنفیوز کر دو، بس کنفیوز کر دو، ڈاؤٹس ڈال دو، شک ڈال دو، شک کا بیج بو دو، اور یہ شک کا بیج بالخصوص یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، یہ کچی عمر ہے۔ میں نوجوانوں کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی نمبر ایک، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے تمہاری جوانی ہے، تمہاری توانائی ہے، تمہارے ذہانت زیادہ ہو سکتی ہے تمہارے بڑوں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کلیہ ہے، قاعدہ ہے، آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، ذہانت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج اگر کسی نوجوان کو یہ زغم ہے کہ وہ اپنے باپ سے دادا سے زیادہ ذہین ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل ہوگا، ذہانت الگ شے ہے، سمجھ فہم الگ شے ہے، فہم ہونا ذہانت کے ساتھ مشروط نہیں ہے بھائی، سمجھ لو۔ آپ ذہین ہو آپ سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ آپ کو فہم سمجھ بوجھ یہ اپنے بڑوں سے زیادہ آ گئی ہے، آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ نہ، میچیورٹی کا لیول، فہم، ادراک، سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، یہ آتا ہے وقت کے ساتھ، تجربوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، صحبت کے ساتھ۔ شیطان اسی جگہ پر پھسلا دیتا ہے، کہتا ہے تم اتنے ذہین ہو، دیکھو اس مسئلے کو تم نے ایسے حل کر دیا، تمہارے ابا تو حل نہیں کر پائے، ثابت ہوا تم زیادہ ذہین ہو، لہٰذا اب جو تم بات کرو گے وہ اوتھینٹک ہوگی، ابا کی بات کو ایک سائڈ پر رکھ دو۔ نہیں بھائی، شیطان کے اس وار میں نہیں آنا، آپ کی ذہانت ہے، اس ذہانت کا استعمال ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ آج آپ کے بڑے جس مقام پر ہیں فہم و ادراک کے، جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے ان سے زیادہ بڑے مقام پر ہوں گے، یقیناً آپ جب 45-50 سال کے ہوں گے تو آج کے 45-50 والوں سے زیادہ فہم رکھتے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ابھی ذرا ہولے، ذرا صبر، ذرا مشاہدات ہونے دو، تجربہ آنے دو، بڑوں کے تجربات سے سیکھو، ان کو سمجھو، وہ گزر کر گئے ہیں ساری عمر سے اس فیزز سے، بھائی انہیں بھی زوم تھا کہ وہ اپنے بڑوں سے دادا ذہین ہے، انہوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، تو ان کی ٹھوکروں سے، ان کی غلطیوں سے جو انہوں نے سیکھا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر تو تم واقعی ذہین ہو تو یہ کام کرو گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کہیں بہتر کیفیت میں نکل کر سامنے آؤ گے انشاءاللہ، لیکن ذرا سا صبر کے ساتھ۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اپنی عقل کو تو ایک طرف رکھو، اس کا استعمال کرو، اس کے اوپر سوار ہو، اس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، دعا کرو اللہ سے جتنی شدت کے ساتھ، جتنی گرگڑاہٹ اس میں لا سکتے ہو، جتنی گریہ زاری لا سکتے ہو۔ بھائی دوزخ سے بچنے کا معاملہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، عذاب ہے سامنے، منہ کھولے کھڑا ہے، قیامت، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی انٹر کا ریزلٹ ہے خدا نخواستہ جس سے آپ کو جی فیل ہو گئے تو، ارے 10 انٹر کے ریزلٹ جو ہے فیل ہو جاؤ، کون سی قیامت آ جائے گی بھائی؟ جو فیل ہو گئے وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پاس بھی، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ذرا تصور تو کرو اگر وہاں فیل ہو گئے، وہاں اگر نامہ عمل بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا پیٹ کے پیچھے، پھر ہے کوئی اس کی تلافی؟ ہے کوئی اس کا موازنہ؟ تو اتنا بڑا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ نوجوانوں کی ایک گیدرنگ میں سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی جتنے بیٹھے ہوئے، سوال میرا یہ ہے، بتاؤ کہ آج پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اور ایز ایکسپیکٹڈ 10 میں سے 9 ہاتھ اٹھے اور انہوں نے کہا جی بے روزگاری۔ او بھائی یہ کلمہ پڑھا دیا گیا ہے تمہیں، بےروزگاری مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بےروزگاری مسئلہ نہیں ہے، بےروزگاری مسئلہ ہے، لیکن کیا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ سوال کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہنم تیار کھڑی ہے ہمارے لیے، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ بڑے بڑے روزگار والے، بڑے بڑے کمپنی کے ڈائریکٹر، سی ای او، پتہ نہیں کون کون سے لیول پہ، جو کروڑوں اربوں روپے کما گئے، قبر میں بیٹھے ہوئے، پوچھو جا کے اگر انہوں نے زبان مل سکے تو وہ تمہیں بتائیں گے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ جن کو دنیا کی بہترین جابز مل گئی، جو پڑے ہوئے قبروں میں، کوئی ہو سکے معجزہ اللہ کی طرف سے اور وہ زندہ ہو کر آئے کھڑے ہو، تو ان سے پوچھنا سب سے بڑا مسئلہ وہ بتائیں گے کیا؟ جب وہ بتائیں گے قبر کی تاریکی میں پڑے ہوئے، عذاب میں پڑے ہوئے، قبر بھیچ رہی ہے، پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، وہ بتائیں گے سب سے بڑا مسئلہ کیا۔ مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ باقی مسئلے بعد میں آئیں گے یقیناً۔ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب وہ کرا رہا ہے اپنے ہاتھ کی ہڈی کو لے کے، دوسرا آدمی آ کے بولے یار تمہارا گھٹنا چھل گیا، اوہ بڑا افسوس ہوا، بولے تیرا دماغ خراب ہے، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میں کرا رہا ہوں اس درد کی وجہ سے، تم گھٹنے کی یہ۔ تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور صرف گھٹنا چھلا ہوتا تو یقیناً یہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن ابھی تو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے بھائی، گھٹنے کے اوپر یہ چھلنا کون کس کو دیکھے گا؟ تو یہ کیفیت ہے۔ بہرحال بات کو سمجھیے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، نیت صاف ہو کر کے مانگتا ہے، وہ نامراد نہیں رہتا، وہ نامراد نہیں رہتا۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، دعا اگر نہیں ہے زندگی میں تو ہمیں کٹی پتنگ کی طرح ہیں، جس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے یہ ہوا اڑا کر لے جائے گی جہاں چاہے گی، اور میں وہ مثال دیا کرتا ہوں، یا بجلی کے تاروں میں اٹک کر پھڑپڑاتی رہے گی پھٹ پھٹا کے، یا پھر کسی گٹر میں کیچڑ میں جا کے گر جائے گی۔ یہ دعا ہے وہ تار، وہ ڈور جس کے ذریعے ہم بنے ہوئے اللہ سے۔ دعا دعا جتنی ہو سکے دعا مانگے بھائی، آج کے دور میں تو جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعا ہی اصل عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو ہے اصل عبادت۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جو بھی اس نے اللہ نے توفیق دی عبادت کی، اور دعا مانگے بغیر اٹھ کے چلا گیا، تو یہ بیوقوف ترین شخص ہے جس نے دہاڑی لگائی اور مزدوری لے بغیر جا رہا ہے۔ کوئی ہوگا ایسا بیوقوف؟ پورا دن محنت کرے، کام کرے، اور جب دہاڑی کا وقت آئے تو چپ چاپ چلا جائے بغیر لیے، کوئی ہوگا بھائی؟ ساری عقل یہاں پر تو کام کرتی ہے۔ تو بھائی یہ تو نماز پڑھنے کے بعد یا تلاوت کے بعد یا اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے، کوئی نیک کام کیا ہے، یہ تو بہترین موقع ہے کہ اب ہاتھ اٹھا لے انسان، اللہ سے مانگے 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 مانگے۔ دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، رٹے رٹائے جملے نہیں پڑھنے، مانگنا ہے اللہ سے، مانگنا ہے، ایسے مانگنا ہے کہ دل سے نکلے اور پوچھے اوپر تک پہنچے، وہ پھر اللہ سے مانگنے کی کیفیت میں پوری ایک ایسی اپنے اوپر تاری کر کے کہ میں ہوں وہ فقیر جو اس غنی کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ دینے والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ دے گا، اور مانگا جائے، اور کوئی دعا رد نہیں جاتی، کوئی دعا رد نہیں، اگر صحیح اس کے سارے آداب کے ساتھ ہے، دل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا، کہ دل ادھر ہے، دماغ ادھر ہے، رٹے رٹا ایک آدھ جملہ بول کے کہ جی دعا، یہ دعا تھوڑی ہے کوئی دعا، اور واقعی مانگی ہے، مانگی ہے، تو یا تو وہ فوراً ابھی قبول ہو جائے گی، مل جائے گا جو مانگا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیں گے جو اس سے بہتر ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر دیں گے کل قیامت تک کے لیے، اور کل جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اس وقت اس دعا کے بدلے ہمیں وہ نیکیاں دی جا رہی ہوں گی۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن ایک انسان جب اس کو وہ دعا کا وہ ملے گا اجر، تو وہ حسرت کرے گا کہ آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے مانگے، صحیح اور غلط کا فہم اللہ سے مانگے، باطل اور حق کیا ہے کیسے پتا چلے گا، اللہ بتائے گا تو پتا چلے گا۔ اللہ سے مانگیں گے پورے یقین کے ساتھ تو اللہ رستہ دکھا دے گا۔ اور یہ جو کنفیوز کرنے والے ہیں، شکوک کے بیج بونے والے ہیں، متنفر کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ فتنے بڑوں سے متنفر کر رہے ہیں، ممبر و محراب سے متنفر کر رہے ہیں، مسجد سے متنفر کر رہے ہیں، 1400 سال، 1450 سال کی تاریخ سے متنفر کر رہے ہیں۔ آج آ کر ایک عقل مند کہتا ہے کہ 1450 سال سے یہ سارے جو لوگ دین کو لے کر بیٹھے تھے یہ جھک مار رہے تھے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دین کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، اتنا لاوارث تھا یہ دین اللہ کا، آخری نبی کا دین، آخری دین جو قیامت تک رہنا ہے، اللہ نے ایسے لاوارث چھوڑ دیا اس کو، نامعقول لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جنہوں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا، بیڑا غرق کر دیا. آج ایک عقل مند آ کر بتا رہا ہے کہ لو بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے، اس آیت کا مطلب تو یہ ہے. یہ کیا بتائیں گے تمہیں جو 1400 سال سے لے کر بیٹھا، میں نہیں کیا بتا، میں بتاتا ہوں. واہ بھائی واہ، اللہ ہمیں ان فطروں سے محفوظ فرمائے. یہ شکوک ہیں، یہ کنفیوژنز ہیں، یہ متنفر کر رہے ہیں، بس ڈاؤٹس سوال ڈال دیتے ہیں ذہن میں، جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے، سوال ڈال دیتے ہیں. وہ سوال لے کے بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، کنفیوز ہی کنفیوز، اچھا یہ ہے تو ایسا کیوں ہے، وہ ہے تو ویسا کیوں ہے، اس نے یہ کہا تو کیوں کہا، اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا، اور موقع ڈھونڈے ہوئے ان لوگوں نے کنفیوژنز کو پھیلانے کے. ابھی محرم کے موقع پہ ہمیں پتا ہے کیا موضوع چلتا ہے، بس اب اس موضوع کو لگے ہوئے دھڑا دھڑ گھوٹا لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ. ہر آدمی آ کر اپنی جو ہے وہ علامہ گیری جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، ایسی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا. مجھے معاف فرمائیے، مجھے بتائیے کوئی حدیث، کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال یہ ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ کیا قیامت کے دن کوئی ہے ایسی کوئی دلیل جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا بتاؤ بھائی کہ کربلا میں کیا واقعات پیش آئے تھے؟ کوئی ہے بھائی؟ کوئی سوال کیا جائے گا ہم سے؟ مطلب جو سوال کیا جانے ہیں، جن کی لالے پڑے ہوئے ہمیں، جن مسائل، بھائی 5 وقت کی نماز پوری نہیں ہو رہی جس کا سب سے پہلا سوال ہے، پہلا سوال جس کے اوپر آگے کا سارا حساب کتاب منحصر ہے. 5 نمازیں پوری نہ نکلیں تو چلو ادھر سے منہ اٹھاؤ جاؤ، آگے حساب ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے حج عمرے تمہارے اور ہوں گی، نیکیاں ہوں گی ادھر ادھر کی، سب ختم، وہ جہنم کا دروازہ ہے، سیدھا ادھر جاؤ. 5 نمازیں پوری نہیں ہیں اور لگے ہوئے گتھیاں سلجھانے میں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس کا قصور تھا، کس کی غلطی تھی. او بھائی کیا پاگل پن ہے یہ؟ یہ سارے کام بھی ہوں گے، پہلے اپنے مسئلہ سب سے بڑا اس کو تو حل کیا جائے، پہلے اپنی نجات کا تو معاملہ کر لو بھائی، پہلے اللہ کو راضی کرنے کے اعمال تو ہو جائیں، اس کے بعد نمبر آئے گا، ان چیزوں کا دیکھیں گے پھر بعد میں. بہرحال جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کنفیوژنز جو ہے نا، یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ. شکوک میں نہ پڑیں، سیدھا سیدھا دین ہے، اس دین کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن اور حدیث ہمارے سامنے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے کوئی، اور انسان کوئی نبی نہیں ہے، ہر انسان صرف نبی ہے کہ جو غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. غلطیاں ہوں گی ٹھیک ہے اپنی جگہ، کمیاں رہ جائیں گی اپنی جگہ، ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کے اوپر بات بھی کریں گے، لیکن بھائی الحمدللہ 95% یہ دین محفوظ اور متفق ہے، متفق علیہ جس کو کہتے ہیں. 5% ہیں جہاں پہ کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں، کوئی سوال ہو سکتے ہیں، کنفیوژنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے مانا. ان 5% کو ہوا دے دے کر اتنا بڑا غبارہ بنا دیا گیا اور ہر آدمی کنفیوز پڑ رہا ہے، جی جو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسا ہو گیا. وہ 95% جو انٹیکٹ ہے الحمدللہ، پہلے اس پہ عمل تو ہو جائے، اس پہ تو عمل ہو جائے نا پہلے، باقی 5% دیکھ لیں گے بعد میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. ایک دو آیات اور کریں گے تاکہ یہ جو قصہ ہے کسی درجے میں پورا ہو جائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم دیکھو تو تمہیں لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں کروٹ دلواتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا ہے جو اپنے ہاتھ جو ہے آگے والے دونوں یہ غار کے دہانے پر ایسے پھیلائے بیٹھا ہے. کبھی آپ نے کتے کو دیکھا ہو، بڑا چوکنا ہو کر شکاری کتے ہوتے ہیں نا، دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر اور گردن سیدھی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا کہ بس ابھی چھپٹے گا اور ابھی حملہ کر دے گا. تو اس طرح سے وہ کتا بیٹھا، حالانکہ وہ بھی سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہ بٹھائے کہ دیکھنے والا لگے اور ڈر کر پیچھے بھاگ جائے، کوئی جانور آ گیا، کوئی اور آ گیا تو اس کو دیکھ کر روب میں آ جائے اور بھاگ جائے وہاں سے. اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تم جھانکو تو پلٹ جاؤ بھاگتے ہوئے، یعنی اس روب کی وجہ سے. ولملئت منہم رعبا، اور بھر جائے تمہارا دل روب سے، دہشت سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ پوچھیں آپس میں. اب یہ جو بات آئی وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح کا معاملہ پیچھے سے بھی نسبت بنتی ہے کہ بھی جیسے اللہ نے سلایا تھا ویسے ہی کھڑا کر دیا، جیسے وہ 309 سال تک کا سلانا اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ایسے ہی ان کو دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ جگا دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کی ایک نسبت بنتی ہے ہم سب کے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے اسی طرح تمہیں بھی ہم کھڑا کر دیں گے، تم بھی اپنی قبروں میں ہوگے، اپنے جو بھی خواب میں ہوگے اس کی اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ قبر کی وہ اصل حقیقت کیفیت کیا ہے. ایسے ہی ایک دن وہ جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے کھڑے ہو کر، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر دے گا، ایسے ہی تمہیں اٹھا دے گا. اور ایک نسبت اس کی یہ بھی ہے کہ رات کو ہم سو جاتے ہیں بے ہوش ہو کر غفلت میں، ہمیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پڑے ہوئے منہ کھلا ہوا ہے سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صبح میں زندہ کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، جگا دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. ابھی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، قال قائل منہم کم لبستم، اب ان میں سے ایک پوچھنے والا دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر ہو گئی. آدمی حیران ہو کر جب اسی طرح سفر میں بھی ہوتا ہے تو اٹھ کر یار کتنی دیر ہو گئی، کیا ٹائم ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی آپس میں بات کی، کتنی دیر رہے بھائی، کتنی دیر سوئے ہیں. قالو تو انہوں نے کہا، لبثنا یوماً او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بس یہ ہے انسان کی حقیقت، سونے کے بعد نہیں پتا اس کو. آپ رات کو سو گئے، رات میں ایک دم گہری نیند سے آنکھ کھلی کسی وجہ سے تو نہیں پتا ہوتا ہمیں کہ سوئے ہوئے ایک گھنٹہ ہوا ہے کہ دو گھنٹے ہوئے ہیں کہ تین گھنٹے ہوئے ہیں کہ دس گھنٹے ہوئے ہیں، پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا. ٹائم دیکھتے تو پتا اچھا یہ ٹائم ہو رہا ہے، سونے کے بعد کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو پھر ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے ہو، تمہارا رب جانتا ہے. یعنی یہ ان کا معاملہ رب کی طرف، ہر چیز کو اللہ کی طرف ریفر کرنے والا. فبعثوا احدکم بورقکم، اب یہ کہ تم بھیجو بیوری کی کم ہادی، یہ روپیہ جو تمہارا دینار درہم جو اس وقت روپیہ تھا، اس کو دے کر ذرا بھیجو ال المدینہ شہر کی طرف. فلیندر ایوہ ازکا طعاما، اب ذرا دیکھو کہ کوئی پاکیزہ کھانا وہاں سے لے کر آؤ. اب ایک کو ان کے ساتھ جو تلمیخہ نام آتا ہے تاریخ میں، ساتوں میں سے ایک نوجوان، اس کو وہ انہوں نے روپیہ دیا یا جو بھی وہ کرنسی تھی دی اور کہا کہ بھئی احتیاط سے جاؤ اور کوئی پاکیزہ کھانا لے کر آؤ. اس آیت کو صحیح معنوں میں وہ سمجھیں گے جو دار الکفر میں رہتے ہیں، جو امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی میں رہ رہے ہیں نا، اور واقعی جن کو پرواہ ہے اپنے دین کی، ان سے پوچھیں جب وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں حلال کھانا تو کیا کیفیت ہوتی. پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی اپنے گھر سے 5 کلومیٹر جانا پڑتا ہے مجھے حلال چیز لینے کے لیے کم از کم بھی. تو یہ تو الحمدللہ ہم شکر ہے اللہ کا، اللہ کا احسان، ہم یہ مانیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. تو بہرحال یہ کہ اب کیونکہ وہ ان کے ذہن میں کیا تھا، وہی دور تھا، مشرک قابض ہیں، لہذا یہ کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے. تو بھائی اس کو کہا جا رہا ہے دھیان سے جانا، حلال کھانا لے کر آنا، پاکیزہ کھانا لے کر آنا. فلیأتکم برزقٍ من، اور یہ کہ وہ کھانا پھر تم اس میں سے لے کر آؤ. ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور دیکھو ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری خبر کسی کو مل جائے. کیوں؟ کیونکہ وہی ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بادشاہ کی فوجیں ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، ان کی تلاش میں پھر رہی ہیں، پکڑے گئے تو مارے جائیں گے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر تو انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو یہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت میں، اپنے مشرکانہ دین میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اگر وہ غالب آ گئے اور انہوں نے تم سے دوبارہ سے شرک کا کلمہ پڑھوا لیا تو پھر تو کبھی بھی تم غالب نہ، کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے، کامیاب نہ ہو سکو گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور ایسے ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں شہر والوں کو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تفصیل یہ آتی ہے کہ جب یہ صاحب گئے اور جا کر بازار میں انہوں نے دیکھا، پہلا تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ 300 سال پرانا لباس پہنے ہوئے تھے. ظاہر کلچر بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، لوگ بدل چکے ہیں، زبان میں فرق آ چکا ہے. اب یہ جا کر وہاں دکان پہ کسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو بھی وہاں پر کھانا تھا وہ اس کو دریافت کیا کہ بھئی کیا، تو دکان والا بھی چونکا، بھئی یہ کیا حلیہ ہے، یہ کیا زبان ہے، یہ کیا. اور وہ سکہ جب دیا تو وہ اس زمانے کے بادشاہ کا سکہ، وہ حیران ہوا. اچھا اس دوران میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب یہ ساتوں نوجوان غائب ہوئے تو ان کا قصہ عام ہو گیا، لوگ ان کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کی باتیں ہوتی تھی کہ بھئی وہ 7 لوگ ایمان لے آئے تھے اور وہ چلے گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، بادشاہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کے غائب ہو جانے کے بعد جو یہ تفصیل آتی ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً یہ کوئی 35-40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250-300 سال کے بعد یہ ہوا کہ پوری کی پوری سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی تھی، بادشاہ نے عیسائیت قبول کی، ساروں نے عیسائیت قبول کر لی. تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ادھر جب عیسائیت قبول کی گئی تو ان لوگوں کو اور زیادہ عزت اور احترام کی نگاہ سے جانا جانے لگا کہ بھئی آج سے کوئی 300 سال پہلے 250 سال پہلے وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ نکل گئے تھے, بادشاہ ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکا, پتہ نہیں وہ کہاں گئے, غائب ہو گئے, ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ قصہ بڑا مشہور ہو چکا تھا, لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا اور اس نے بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے, اس سے سوال جواب ہوئے تو اس کو بھی حیرانگی ہوئی. وہ جلدی سے لے کر ان کو بادشاہ وقت کے پاس پہنچا. جو بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو چکا تھا, ایمان لا چکا تھا, وہ اللہ سے دعائیں کرتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے ایمان تو قبول کر لیا تھا لیکن دلوں میں نہیں تھا ایمان, توحید پر صحیح معنوں میں یقین نہیں تھا, اللہ پر صحیح معنوں میں یقین نہیں تھا. وہ دعائیں کرتا تھا, یا اللہ کو ایسا معجزہ دکھا دے کہ لوگوں پر تیرے اوپر ایمان پکا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی معاملات ہیں کہ جن کو سارے قصے کے اندر اپنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. اب یہ جب نوجوان آیا اور اس نے اپنی بات بتائی اور یہ بادشاہ کو پتا چلی, یہ بھی حیران ہو گیا, جلدی جلدی ان کے ساتھ چل کے غار تک پہنچے, وہاں باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی, سب لوگوں کے ایمان تازہ ہو گئے. پھر مزید تفصیلی آتی ہے کہ یہ گئے جا کر غار میں دوبارہ سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر حقیقی موت طاری کر دی. یہ ساتوں وہاں پر موت کی آغوش میں گئے ہیں. اس کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اس غار کو بند کر کے اور اس کے اوپر ایک کتبہ جو ہے وہ لگایا ہے. یہ پھر تفصیل ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اور ایسا توکل عطا فرما دے اپنی ذات پر, اپنی قدرت پر, جیسا کہ توکل واقعتاً ایمان کا حق ہے. اقولو قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.